बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم
شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں۔ لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ نیکی کرو خواہ وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، اور اگر وہ اس کا اہل نہیں ہے تو تم اس کے اہل ہو۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید آپ سماعت فرمائیں گے، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور آخر میں آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، بعض گناہ اس لمبی سڑک کی مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی اسپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ اس پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ شام کے صوبہ حلب کے شہر ممبج میں کار بم دھماکہ، 20 سے زیادہ شامی شہری جاں بحق۔ غرب اردن میں صہیونی فوج کی جارحیت میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ ایران عراق تعلقات اپنے عروج پر، دونوں ملکوں کے پارلیمانی سربراہوں کا بیان۔ پاکستان کے علاقے کرم میں قیام امن کے لیے دوسری نشست، 14 نکات پر اتفاق۔ اور ہندوستانی پارلیمنٹ میں مہا کمبھ کے دوران بھگدڑ سے ہوئی اموات پر حکمراں اور حزب اختلاف کا ہنگامہ۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ شام کے صوبہ حلب میں ایک کار بم دھماکے میں کم سے کم 21 شامی شہری جاں بحق ہو گئے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق شام کے شہری دفاع کے ادارے نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ حلب کے شہر ممبج میں ایک کار بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں متعدد شامی شہری ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں خواتین بھی شامل ہیں۔ المیادین ٹی وی نے شام کے مقامی میڈیکل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ اس دھماکے میں 20 خواتین سمیت 21 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شام کے میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اس واقعے میں 10 شامی شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے کے سلسلے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت نے فلسطینی قوم کے خلاف اپنے وحشیانہ جرائم کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے غرب اردن کے شہروں جنین اور طول کرم میں فلسطینی کیمپوں پر وحشیانہ حملے پیر کو بھی جاری رکھے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جارح فوج نے پیر کے دن مسلسل 14 دن دریائے اردن کے مغربی کنارے کے علاقے جنین کیمپ پر حملہ کیا، جبکہ فلسطینی مجاہدین نے صہیونی جارحیت کا مقابلہ کیا۔ صہیونی جارحیت میں ایک نوجوان فلسطینی سمیت 6 فلسطینی شہید اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ گزشتہ ماہ جنین پر حملہ شروع ہونے کے بعد سے اب تک صرف جنین میں صہیونی جارحیت میں 26 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں رام اللہ کے شمال مشرق پر بھی حملہ کیا اور مشرقی نابلس کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں غزہ کی مانند رہائشی عمارتوں کو متعدد بار حملے کر کے تباہ کیا، جس پر رد عمل کا اظہار بھی کیا گیا۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطینی کمیٹیوں نے تاکید کی ہے کہ یہ صہیونی جارحیت بھی غزہ کی مانند فلسطینیوں کی نسل کشی ہے اور فلسطینیوں کی استقامت کا سلسلہ جاری ہے، اور غاصب صہیونی حکومت اپنے مقصد میں ہرگز کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ فلسطینی مجاہدین اور غیر جانبدار مبصرین کا کہنا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت غزہ میں اپنی ذلت آمیز شکست پر پردہ ڈالنے کے لیے اب غرب اردن کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنائے ہوئے ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے مسئلے فلسطین میں عرب ممالک کی جانب سے مداخلت نہ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے ایک ٹی وی انٹرویو میں صہیونی حکومت کے جرائم کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ فلسطینی علاقوں میں انسانی حقوق کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی مندوب نے مغربی کنارے اور مشرقی بیت المقدس کے درمیان فرق نہ کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت جنین کیمپ کے مکینوں سے اس علاقے کو خالی کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے بتایا ہے کہ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین 23 فروری کو انا علی عہد کے سلوگن کے ساتھ انجام پائے گی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ شیخ نعیم قاسم نے اپنے خطاب میں جنوبی لبنان کی صورتحال پر روشنی ڈالی اور شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تدفین کے پروگرام کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں عظیم شہدا کی تدفین 23 فروری کو کی جائے گی اور شہید سید حسن نصر اللہ کا جنازہ بیروت ایئرپورٹ کے راستے میں دفن کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں فلسطینی قوم کو القسام بریگیڈ کے کمانڈر ان چیف محمد الزیف اور ڈپٹی کمانڈر مروان عیسیٰ کی شہادت کی تعزیت اور فلسطینی قیدیوں کی آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جنگ بندی میں توسیع کے بعد حکومت لبنان کو سالس اور جنگ بندی کے نگراں ممالک پر اسرائیلی جارحیتیں اور سمجھوتے کی خلاف ورزیاں رکوانے کے لیے دباؤ ڈالنا چاہیے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ الانبار میں دہشت گرد گروہ داعش کے خفیہ ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے صوبہ الانبار کے صدر مقام الرمادی کے مغربی علاقوں میں داعش کے خفیہ اڈے کے خلاف کارروائی کر کے ان کے 6 انڈر گراؤنڈ خفیہ اڈوں کو تباہ کر دیا۔ عراق کے صوبہ الانبار کے ایک سیکورٹی عہدیدار کا کہنا ہے کہ معتبر اطلاعات کے مطابق اس آپریشن میں داعش کے انڈر گراؤنڈ 6 خفیہ ٹھکانے تباہ ہوئے ہیں۔ مذکورہ ذریعے کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن ان علاقوں میں داعش کے خفیہ اڈوں اور سرنگوں کے بارے میں اطلاعات ملنے کے بعد انجام پایا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران اور عراق کے پارلیمانی سربراہوں نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اپنے عروج پر ہیں۔ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر قالیباف اور عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمود المشہدانی نے تہران میں دو طرفہ ملاقات اور گفتگو کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان آج تعلقات اپنے عروج پر ہیں۔ محمد باقر قالیباف نے کہا کہ ایران اور عراق کے تعلقات نہایت وسیع پہلو کے حامل ہیں اور دونوں ملکوں کے یہ تعلقات مشترکہ سیاسی، دینی، اقتصادی، تاریخی اور ثقافتی اقدار کے حامل ہیں اور دونوں ملکوں کی حکومتوں، عوام اور پارلیمانوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو مسلسل فروغ پا رہی ہے۔ اس موقع پر عراق کے پارلیمانی اسپیکر نے غزہ، لبنان اور شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ پورے علاقے میں ہمیں امن و استحکام کی ضرورت ہے اور اسے متاثر کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ ہیں اور ایران کے بازو بنے رہیں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایران علاقے میں اغیار من جملہ امریکہ کی فوجی موجودگی کو کسی بھی طرح علاقے کے ممالک کے امن و استحکام کے حق میں نہیں سمجھتا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے عراق میں امریکی فوجیوں کی تعیناتی کی مدت بڑھانے کے امکان سے متعلق خبروں کے بارے میں کہا کہ ایران ہرگز علاقے میں اغیار کی فوجی موجودگی کو علاقے کے ممالک کے امن و استحکام کے حق میں نہیں سمجھتا اور یہی اسلامی جمہوریہ ایران کا پائیدار موقف ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایران اور شام کے درمیان قطر اور عراق کی جانب سے ثالثی کے سلسلے میں میڈیا کی قیاس آرائیوں کے بارے میں کہا کہ اس سلسلے میں ایران کے دوست ممالک کے مثبت اقدامات اور پیغامات کا تبادلہ معمول کی بات ہے اور ہم آخری فیصلے کے سنجیدہ ہونے کے بارے میں اطمینان پیدا کرنے کے لیے تمام وسائل سے استفادہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیتن یاہو کا دورہ امریکہ دو طرفہ معاملہ ہے، لیکن اس دورے کے علاقے پر پڑنے والے ممکنہ نتائج پر ایران گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ اگر فریق مقابل نے ایٹمی معاہدے پر عمل درآمد کیا تو تہران بھی اس سمجھوتے پر عمل کرے گا۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ مذاکرات کرنے والے یورپی ممالک کا کہنا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ امریکی کیا کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اسی کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے ایران اور یورپ کے درمیان انجام پانے والی گفتگو کے بارے میں کہا کہ یورپی فریق کے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ پابندیاں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں اور اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے اور یہ موضوع امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ایٹمی سمجھوتے میں فریق مقابل کی واپسی کی صورت میں ہم بھی اس پر عمل کریں گے۔ پاکستان کے علاقے کرم میں امن و امان قائم کرنے کے لیے امائدین کی پیر کو دوسری نشست ہوئی جس میں 14 نکات پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا نے نشست میں شامل لوگوں کے حوالے سے خبر دی ہے کہ کوہاٹ کے جرگے میں 14 نکات پر اتفاق ہوا جس کے بعد معاملات کے حل کے لیے مقامی جرگے بنائے گئے۔ نشست میں شامل ذرائع کا کہنا ہے کہ کوہاٹ کا جرگہ کامیاب ہونے کے نتیجے میں ہی دونوں فریق مذاکرات کے لیے بیٹھے۔ نشست میں شامل منیر بنگش نے کہا کہ کرم مسئلہ حل ہونے میں وقت لگے گا۔ اس موقع پر جلال بنگش نے کہا کہ اسلام آباد اور پشاور کے مقامی رہنماؤں کے جرگے کوہاٹ امن معاہدے کا تسلسل ہے۔ آج کی نشست میں فریقین شاہراہ کھولنے، بنکر مسماری اور اسلحہ جمع کرنے پر متفق ہوئے ہیں۔ ماضی میں کوہاٹ گرینڈ جرگے کے بعد حکومت نے حالات کو بہتر بنانے کی یقین دہانی کرائی تھی، لیکن پارا چنار بدستور محاصرے میں ہے اور وہاں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی گاڑی پر نامعلوم حملہ آوروں کی ایک بڑی تعداد کے حملے میں کم از کم 5 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے نیشنل ٹی وی چینل کے مطابق یہ جان لیوا حملہ پیر کے صبح ڈیرہ اسماعیل خان کے مضافات میں واقع درابن کے علاقے میں ہوا۔ اپنے پیغام میں پاکستانی وزیر داخلہ نے پولیس فورسز پر دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ اس واقعے میں ایک عام شہری اور 4 پولیس افسران جاں بحق ہو گئے۔ ہندوستانی پارلیمنٹ میں بجٹ اجلاس کے دوران پیر کو اجلاس کی کارروائی شروع ہوتے ہی مہا کمبھ میلے میں ہوئی بھگدڑ کے معاملے پر ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق اپوزیشن نے گزشتہ ہفتے پریاگ راج میں مہا کمبھ میلے کے دوران بھگدڑ میں ہوئی 30 افراد کی موت کو لے کر نعرے بازی کی اور اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ اسپیکر اوم برلا نے وقفے سوال کے ختم ہونے کے بعد مہا کمبھ بھگدڑ کا معاملہ اٹھانے کی بات کہی۔ حالانکہ اپوزیشن اپنے مطالبے پر قائم رہا اور نعرے بازی جاری رکھی۔ اس دوران پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے اراکین پارلیمنٹ سے پرامن رہنے کی اپیل کی۔ حالانکہ اپوزیشن کی نعرے بازی کے باوجود اجلاس کی کارروائی جاری رہی۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ اموات کی اصل تعداد بتائی جانے والی تعداد سے کہیں زیادہ ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس میں ہزاروں کی تعداد میں عام شہریوں نے امریکی صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسیوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ لاس اینجلس کے امریکی مظاہرین نے ایسی حالت میں جبکہ انہوں نے میکسیکو اور ایل سیلواڈور کے پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، لاس اینجلس کی بلدیہ کے قریب اجتماع کیا۔ اس دوران قریب سے گزرنے والی گاڑیوں نے ہارن بجا کر ان مظاہرین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، رحمتیں آئیں گی سو رنگ چھڑکنے کے لیے، میری توبہ کا جو چہرہ سر محشر اترا، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، اس کے قدموں سے تصور بھی ہوا دور اگر، یوں لگا تخت سے جس طرح مظفر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید۔
سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی حاجت بیان کرنے سے زندگی ذلیل، حیا ختم اور شخصیت سبک ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسا فخر ہے جسے انسان اپنے ہاتھوں سے فراہم کرتا ہے۔ سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔
مہر عالم مرکز انوار زین العابدین، نور جانے حیدر کرار زین العابدین، جس کی چشمے خون فشاں سے عمر بھر تپکا لہو، وہ غم و آلام کا شاہکار زین العابدین، عرش حق تھرا گیا اور فرش بھی تھا سوگوار، بن کے قیدی جب چلا بیمار زین العابدین، پاب جولا جا رہا تھا قافلے کے ساتھ ساتھ، اہل غم کا قافلہ سالار زین العابدین، ہائے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا تو نے وہ سما، لٹ رہا تھا جب تیرا گھر بار زین العابدین، تیرا ایک بے باک خطبہ سن کے شامی رو پڑے، ہل گیا تھا ظلم کا دربار زین العابدین، ساتھ تیری سے ہے جاری سلسلہ اہل بیت، تو ہے سب سادات کا سردار زین العابدین، تو امام ابن امام ابن امام دو جہاں، خضر بھی تیرا ہے خدمت گار زین العابدین۔
فرزند رسول علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب امام زین العابدین السلام کے نام سے مشہور، شیعوں کے چوتھے امام اور امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ مشہور قول کی بنا پر آپ سن 38 ہجری قمری میں پیدا ہوئے۔ تاریخ اسلام کے عظیم مورخ و محدث علامہ مجلسی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب جناب شہر بانو ایران سے مدینے کے لیے روانہ ہو رہی تھی تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خواب میں ان کا عقد حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پڑھ دیا تھا، اور جب آپ والد مدینہ ہوئیں تو حضرت علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے سپرد کر کے فرمایا کہ یہ وہ عصمت پرور بی بی ہے کہ جس کے بطن سے تمہارے بعد افضل اوصیا اور افضل کائنات ہونے والا بچہ پیدا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام متولد ہوئے۔ کتاب کامل مبرد میں مرقوم ہے کہ جناب شہربانو بادشاہ ایران یزجد بن شہریار بن شیروہ ابن پرویز بن حرمز بن نوشیروان عادل کسرا کی بیٹی تھیں۔ علامہ ترہی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے شہربانو سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو انہوں نے کہا شاہ جہاں، تو حضرت نے فرمایا نہیں، اب تمہارا نام شہربانو ہے۔ آپ کا اسم گرامی علی کنیت ابو محمد، ابو الحسن اور ابو القاسم ہے۔ آپ کے القاب بے شمار تھے، جن میں زین العابدین، سید الساجدین، سجاد اور عابد زیادہ مشہور ہیں۔ علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ امام مالک کا کہنا ہے کہ آپ کو زین العابدین کثرت عبادت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ علماء فریقین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک شب نماز تہجد میں مشغول تھے کہ شیطان اژدہے کی شکل میں آپ کے قریب آ گیا اور اس نے آپ کے پائے مبارک کے انگوٹھے کو منہ میں لے کر کاٹنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام کہ جو ہمتن مشغول عبادت تھے اور آپ کا مکمل ذہن بارگاہ ازدی کی طرف تھا، اس کے اس عمل سے ذرہ برابر بھی متاثر نہ ہوئے اور نماز میں منہمک اور مصروف و مشغول رہے۔ بالآخر وہ عاجز آ گیا اور امام علیہ السلام نے اپنی نماز بھی تمام کر لی۔ اس کے بعد آپ نے شیطان ملعون کو تماچا مار کر دور ہٹا دیا۔ اس وقت ہاتف غیبی کی آواز تین مرتبہ گونجی، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، انتا زین العابدین، بے شک تم عبادت گزاروں کی زینت ہو۔ اسی وقت سے آپ کا یہ لقب مشہور ہو گیا۔ علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ اژدہے کے 10 سر تھے، اس کے دانت بہت تیز اور اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور وہ مصلے کے قریب سے زمین پھاڑ کر نکلا تھا۔ ایک روایت میں اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ قیامت میں آپ کو اسی نام یعنی زین العابدین سے پکارا جائے گا۔ مشہور مورخ ذہبی نے اپنی کتاب طبقات الحفاظ میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو سجاد اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ تقریباً ہر کار خیر پر سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ جب آپ خدا کی کسی نعمت کا ذکر کرتے تو سجدہ کرتے، جب کلام خدا کی آیت سجدہ پڑھتے تو سجدہ کرتے، جب دو افراد کے درمیان صلح کراتے تو سجدہ کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کے مواضع سجود پر اونٹ کے گھٹوں کی طرح گھٹے پڑ جاتے تھے، پھر انہیں کٹوانا پڑتا تھا۔ نسب اور نسل باپ اور ماں کی طرف سے دیکھے جاتے ہیں۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے والد ماجد حضرت امام حسین علیہ السلام، دادا حضرت علی علیہ السلام اور دادی حضرت فاطمہ زہرا بنت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی والدہ جناب شہربانو بنت یزجرد ابن شہریار ابن کسرا ہیں، یعنی آپ حضرت پیغمبر اسلام کے پوتے اور نو شیرواں عادل کے نواسے ہیں۔ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے عہد میں پیدا ہونے پر سرور کائنات نے اظہار مسرت فرمایا ہے۔ اس سلسلے نسب کے متعلق ابو الاسود دوئلی نے اپنے اشعار میں اس کی وضاحت کی ہے کہ اس سے بہتر اور سلسلہ ناممکن ہے۔ اس کا ایک شعر یہ ہے: اس فرزند سے بلند نسب کوئی اور نہیں ہو سکتا جو نوشیرواں عادل اور فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہاشم کی نسل سے ہو۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں کہ بچپن کے زمانے میں ایک دن حضرت امام زین العابدین السلام بیمار ہوئے تو حضرت امام حسین السلام نے فرمایا، بیٹا اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اور تم کوئی چیز چاہتے ہو تو بیان کرو تاکہ میں تمہاری خواہش کے مطابق اسے فراہم کرنے کی سعی کروں۔ آپ نے عرض کیا، بابا جان اب خدا کے فضل و کرم سے اچھا ہوں، میری خواہش صرف یہ ہے کہ خداوند عالم میرا شمار ان لوگوں میں کرے جو پروردگار عالم کے قضاء و قدر کے خلاف کوئی خواہش نہیں رکھتے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام خوش اور مسرور ہو گئے اور فرمایا، بیٹا تم نے بڑا مسرت افزا اور معرفت خیز جواب دیا ہے، تمہارا جواب بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جواب سے ملتا جلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجیق میں رکھ کر آگ کی طرف پھینکا گیا تھا اور آپ فضا میں ہوتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے تو اس وقت جبریل امین نے آپ سے پوچھا، حل لکا حاجہ، کیا آپ کی کوئی حاجت و خواہش ہے؟ اس وقت انہوں نے جواب دیا تھا، نام اما الیک فلا، بے شک مجھے حاجت ہے لیکن تم سے نہیں بلکہ اپنے پالنے والے سے ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ اپنی شہر آفاق کتاب بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن اوہم کا بیان ہے کہ میں ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہوا قضاء حاجت کی خاطر قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے ایک نو عمر لڑکے کو اس جنگل میں سفر پیما دیکھا. اسے دیکھ کر پھر ایسی حالت میں کہ وہ پیدل چل رہا تھا اور اس کے ساتھ کوئی سامان نہ تھا اور نہ اس کا کوئی ساتھی تھا, میں حیران ہو گیا. فوراً اس کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض پرداز ہوا, صاحبزادے یہ لکو دخ صحرا اور تم بالکل تنہا, یہ معاملہ کیا ہے؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارا زاد راہ اور تمہارا راہلہ کہاں ہے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نوخیز نے جواب دیا, زادی تقوی و راہلتی رجلا و قصدی مولائے, میرا زاد راہ تقوی اور پرہیزگاری ہے اور میری سواری میرے دونوں پیر ہیں اور میرا مقصد میرا پالنے والا ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں. میں نے کہا کہ آپ تو بالکل کمسن ہیں, حج تو ابھی آپ پر واجب نہیں ہے. تو اس نوخیز نے جواب دیا, بے شک تمہارا کہنا درست ہے, لیکن اے شیخ میں دیکھا کرتا ہوں کہ مجھ سے چھوٹے بچے بھی مر جاتے ہیں, اس لیے حج کو ضروری سمجھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے مر جاؤں. میں نے پوچھا, اے صاحبزادے تم نے کھانے کا کیا انتظام کیا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانے کا بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے. اس بچے نے جواب دیا, اے شیخ جب تم کسی کے یہاں مہمان بن کر جاتے ہو تو کیا کھانا اپنے ہمراہ لے جاتے ہو؟ میں نے عرض کیا نہیں. پھر اس نے فرمایا, سنو میں تو خدا کا مہمان ہو کر جا رہا ہوں, کھانے کا انتظام اس کے ذمے ہے. میں نے کہا, اتنے لمبے سفر کو پیدل کیوں کر طے کرو گے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا کام کوشش کرنا ہے اور خدا کا کام منزل مقصود تک پہنچانا ہے. ہم ابھی باہمی گفتگو ہی میں مصروف تھے کہ ناگا ایک خوبصورت جوان سفید لباس پہنے ہوئے آ پہنچا اور اس نے اس نوخیز کو گلے سے لگا لیا. یہ دیکھ کر میں نے اس جوان رانا سے دریافت کیا کہ یہ نو عمر فرزند کون ہے. اس نوجوان نے کہا کہ یہ حضرت امام زین العابدین ابن امام حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں. یہ سن کر میں اس جوان رانا کے پاس سے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور معذرت خواہی کے بعد آپ سے پوچھا کہ یہ خوبصورت جوان جنہوں نے آپ کو گلے سے لگایا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر نبی ہیں, ان کا فرض ہے کہ روزانہ ہماری زیارت کے لیے آیا کریں. اس کے بعد میں نے پھر سوال کیا اور کہا کہ آخر آپ اس طویل اور عظیم سفر کو بلا زاد اور راہلہ کیوں کر طے کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں زاد و راہلہ سب کچھ رکھتا ہوں اور وہ یہ چار چیزیں ہیں, دنیا اپنی تمام موجودات سمیت خدا کی مملکت ہے, ساری مخلوق اللہ کے بندے اور غلام ہیں, اسباب اور رزق خدا کے ہاتھ میں ہے اور قضائے خدا ہر زمین میں نافذ ہے. یہ سن کر میں نے کہا, خدا کی قسم آپ ہی کا زاد و راہلہ صحیح طور پر مقدس ہستیوں کا سامان سفر ہے. علماء کا بیان ہے کہ آپ نے 25 حج پا پیادہ کیے اور آپ نے سواری پر جب بھی سفر کیا ہے تو اپنے جانور کو ایک کوڑا بھی نہیں مارا. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت کا بھی عجب عالم تھا. ایک ایسی عظیم ہستی جس کا مطمع نظر معبود کی عبادت اور خالق کی معرفت میں استغراق کامل ہو اور جو اپنی حیات کا مقصد اطاعت خداوندی ہی کو سمجھتا ہو اور علم و معرفت میں حد درجہ کمال رکھتا ہو, اس کی شان عبادت کو سطح کرتاس پر کیوں کر لایا جا سکتا ہے اور زبان و قلم کس طرح کامیابی حاصل کر سکتی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ علماء کی بے انتہا کاوش کے باوجود آپ کی شان عبادت کا مظاہرہ نہیں ہو سکا, کیونکہ آپ عبادت کی اس اعلیٰ منزل پر فائز تھے جس پر کوئی بھی فائز نہیں ہوا. سامعین, ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. Thank you.
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 16 بہمن، 5 شعبان اور 4 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ پانچ شعبان سن 38 ہجری قمری کو فرزند رسول حضرت امام زین العابدین السلام کی مدینہ منورہ میں ولادت ہوئی۔ آپ اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام کی مانند اخلاق و معنویت کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے۔ آپ زہد و تقویٰ، انکساری، بردباری، مہربانی اور ملنساری میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے ممتاز تھے۔ آپ شب زندہ دار اور انتہائی عبادت گزار تھے۔ بارگاہ خداوندی میں طویل سجدوں کی وجہ سے آپ کو سجاد یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے کا لقب دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین السلام عاشور کے دن، جس دن آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب باوفا کے ساتھ کربلا میں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، مصلحت پروردگار کے تحت غش میں ہونے کی وجہ سے جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ البتہ واقعہ کربلا کے بعد آپ نے اپنی پھوپھی حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ مل کر اموی حکام کے ظالمانہ اقدامات کی نشاندہی کی اور خاندان رسالت کا تعارف کرا کے تحریک امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا۔ اس واقعے کے بعد سے اپنی عمر کے آخری لمحے تک آپ نے مسلمانوں کی امامت و رہنمائی کی۔ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پانچ شعبان سن 313 ہجری قمری کو عالم اسلام کے ممتاز اور معروف طبیب اور کیمیا داں محمد بن زکریہ رازی نے وفات پائی۔ وہ سن 251 ہجری قمری میں جنوبی تہران میں واقع رہ شہر میں پیدا ہوئے۔ ابتدا میں ان کا پیشہ زرگری تھا اور آہستہ آہستہ کیمیا گری کی طرف راغب ہوئے۔ انہوں نے طب، جیومیٹری، منطق اور فلسفے جیسے علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ زکریہ رازی نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ قدرتی اشیاء کے تجزیہ و تحلیل میں گزارا اور وہ سلفیورک ایسڈ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اس مسلمان ایرانی دانشور نے ہی الکحل کی دریافت کی۔ مورخین نے ان کی تالیفات کی تعداد تقریباً 250 بتائی ہے۔ پانچ شعبان سن 1243 ہجری قمری کو روس اور ایران کے درمیان ترکمان چائے کا شرمناک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے پر ایران کے حکمراں فتح علی شاہ قاجار نے برطانیہ کی استعماری حکومت کی ثالثی سے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے مطابق یریوان اور نقشوان کے علاقے روس کے حوالے کر دیے گئے اور بحیرہ خزر میں جہاز رانی کا حق ایک بار پھر روسی بحری جہازوں کو دے دیا گیا۔ روسی حکومت نے بھی قاجاری ولی عہد عباس مرزا کی ولی عہدی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ سولہ بہمن 1357 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کی عبوری حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے عبوری حکومت کے اعلان کے ساتھ اسلامی انقلاب کے اہداف و مقاصد بھی بیان فرمائے. آپ نے عبوری حکومت کو ہدایت کی کہ وہ ان انقلابی مقاصد کو مد نظر رکھے. عبوری حکومت کے فرائض کے ضمن آپ نے ملک کے نظام حکومت کے تعین کے لیے ریفرنڈم کرانے کا اعلان فرمایا. اس کے علاوہ آئین کی تدوین کے لیے فقہا کی کونسل کی تشکیل اور مجلس شورا اسلامی پارلیمنٹ کے انتخابات کے انعقاد کا بھی اہتمام کیا. سولہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے نے ایران کے اسلامی انقلاب کے بارے میں اپنی قیاس آرائیوں کے غلط ہونے کا اعتراف کیا. سی آئی اے کے اعلی عہدیداروں نے اعتراف کیا کہ ایران سے متعلق مسائل کے بارے میں ہماری قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئی ہیں. جس چیز کا ہمیں اندازہ نہیں تھا وہ یہ تھی کہ ایک 78 سالہ ضعیف آدمی 14 سال کی جلاوطنی کے بعد وطن واپس لوٹ کر اس طرح سے ایرانی عوام کو متحد کر دے گا. سولہ بہمن سن 1372 ہجری شمسی کو نامور ایرانی مترجم اور مصنف استاد علی اکبر قسمائی کا 73 برس کی عمر میں انتقال ہوا. وہ گریجویشن کرنے کے بعد صحافت میں اپنی تعلیم جاری رکھنے کے لیے مصر چلے گئے. مصر میں ان کا قیام مصر کے ممتاز اساتذہ سے آشنائی اور عربی زبان و ادب میں مہارت حاصل کرنے کا ایک اچھا موقع ثابت ہوا. علی اکبر قسمائی ایران واپس آ کر رابطہ عامہ اور صحافت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور ایک عرصے تک کچھ ماہناموں کی ادارت بھی کی. انہوں نے روزنامہ اطلاعات میں بھی کام کیا اور 50 برس تک وہ اس اخبار سے منسلک رہے. علی اکبر قسمائی کو فرانسیسی، انگریزی اور عربی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے ان زبانوں کی بعض کتابوں کا فارسی میں ترجمہ کیا. نیز انہوں نے خود بھی کئی کتابیں تالیف کی. چار فروری سن 1945 عیسوی کو دوسری عالمگیر جنگ کے دوران جرمنی کی شکست کے آثار نمایاں ہونے کے بعد یالٹا میں اجلاس بلایا گیا. اس اجلاس میں امریکہ، روس اور برطانیہ کے قائدین نے شرکت کی. اجلاس کا مقصد جنگ میں شریک ممالک کی تازہ سیاسی اور فوجی صورتحال کا جائزہ لینا اور اتحادی ممالک کے زیر قبضہ سرزمینوں کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا. اس اجلاس میں جرمنی کے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کی نوعیت اور اس کے مختلف حصوں پر امریکہ، برطانیہ اور روس کے قبضے کا بھی فیصلہ کیا گیا. یالٹا اجلاس کے 3 ماہ بعد مئی 1945 میں جرمنی کے ہتھیار ڈالنے کے بعد دوسری عالمگیر جنگ کا اختتام ہو گیا. چار فروری سن 1948 عیسوی کو سری لنکا برطانیہ کی غلامی سے آزاد ہوا. سری لنکا پر 16ویں صدی عیسوی کے اواسط میں پرتگالیوں کا قبضہ رہا. اس کے بعد یہ ملک ہالینڈ کے قبضے میں چلا گیا اور 1797 عیسوی میں باضابطہ طور سے برطانیہ کی نو آبادیات میں شمار کیا جانے لگا. پہلی جنگ عظیم ہی سے سری لنکا میں آزادی کی تحریک شروع ہو گئی تھی. 1931 میں برطانوی سامراج نے اس ملک کے عوام کو ووٹ دینے کا حق دیا اور یہاں قانون ساز اسمبلی وجود میں آئی. لیکن سری لنکا کو خارجہ پالیسی کے لیے مکمل خود مختاری حاصل نہیں تھی. آخر کار طویل جدوجہد کے بعد سری لنکا کو انگریزی سامراج کے قبضے سے رہائی نصیب ہوئی اور اس ملک نے باضابطہ اپنی آزادی کا اعلان کیا. نیز اس ملک کی حکومت گورنر جنرل کی حکومت سے جمہوری حکومت میں تبدیل ہو گئی. چار فروری سن 2016 عیسوی کو ممتاز مصری قاری راغب مصطفیٰ غلوش نے وفات پائی. انہوں نے 5 جنوری سن 1938 عیسوی کو مصر کے ایک مغربی صوبے غربیہ کے ایک گاؤں کے ایک مذہبی خاندان میں آنکھ کھولی. انہوں نے نوجوانی میں ہی پورا قرآن حفظ کر لیا اور 16 برس کی عمر سے مختلف اجتماعات میں تلاوت کرنے لگے تھے. شیخ راغب مصطفیٰ غلوش ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ ختم ہونے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کا دورہ کیا اور 1980 اور 1990 کے عشرے کے اواخر کے تلاوت کے یادگار نمونے پیش کیے. وہ حفظ قرآن کے بعد مصری شہر تنتاوی چلے گئے اور مسجد احمدی کی قرآت اکیڈمی سے وابستہ ہو گئے. ایران میں راغب مصطفیٰ غلوش کی تلاوت کو بہت زیادہ پسند اور جاویداں تلاوت کے زمرے میں ان کی تلاوت کو شمار کیا گیا. بہرحال 77 برس کی عمر میں یہ ممتاز مصری قاری اس دنیا سے رخصت ہو گیا. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجئے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله ذا الحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا لو تدع لي ذنبا إلا غفرت ولو غما إلا أذهبت ولو عدوا إلا دفعت ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضاه فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.